یاد رہے کہ خشوع اور عجز و نیاز کی حالت کو یہ بات ہرگز لازم نہیں ہے کہ خدا سے سچا تعلق ہو جائے، بلکہ بسا اوقات شریر لوگوں کو بھی کوئی نمونہ قہر الہی دیکھ کر خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ان کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا اور نہ لغو کاموں سے ابھی رہائی ہوتی ہے۔ مثلاً وہ زلزلہ جو 4 اپریل 1905 کو آیا تھا، اس کے آنے کے وقت لاکھوں دلوں میں ایسا خشوع اور سوز و گداز ہوا تھا کہ بجز خدا کے نام لینے اور رونے کے اور کوئی کام نہ تھا، یہاں تک کہ دہریوں کو بھی اپنا دہریہ پن بھول گیا تھا۔ اور پھر جب وہ وقت جاتا رہا اور زمین ٹھہر گئی تو حالت خشوع نابود ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دہریوں نے جو اس وقت خدا کے قائل ہو گئے تھے، بڑی بے حیائی اور دلیری سے کہا کہ ہمیں غلطی لگ گئی تھی کہ ہم زلزلے کے روب میں آ گئے، ورنہ خدا نہیں ہے۔ غرض، جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں، خشوع کی حالت کے ساتھ بہت گند جمع ہو سکتے ہیں، البتہ وہ تمام آئندہ کمالات کے لیے تخم کی طرح ہے، مگر اسی حالت کو کمال سمجھنا اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ بعد اس کے ایک اور مرتبہ ہے جس کی تلاش مومن کو کرنی چاہیے، اور کبھی آرام نہیں لینا چاہیے اور سست نہیں ہونا چاہیے جب تک وہ رتبہ حاصل نہ ہو جائے، اور وہ وہی مرتبہ ہے جس کو کلام الہی نے ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، المومنون 4۔ یعنی مومن صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے اور سوز و گداز ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر وہ مومن ہیں کہ جو باوجود خشوع اور سوز و گداز کے تمام لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو تعلقوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اپنی خشوع کی حالت کو بیہودہ کاموں اور لغو باتوں کے ساتھ ملا کر ضائع اور برباد ہونے نہیں دیتے، اور تب ان تمام لغویات سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے ایک کراہت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف سے انسان تب ہی منہ پھیرتا ہے جب دوسری طرف اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ پس دنیا کی لغو باتوں اور لغو کاموں اور لغو سیر و تماشا اور لغو صحبتوں سے واقعی طور پر اسی وقت انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب دل کا خدا رحیم سے تعلق ہو جائے اور دل پر اس کی عظمت اور حیبت غالب آ جائے۔ ایسا ہی نطفہ بھی اس وقت لغو طور پر ضائع ہونے سے محفوظ ہوتا ہے جب رحم سے اس کا تعلق ہو جائے اور رحم کا اثر اس پر غالب آ جائے، اور اس تعلق کے وقت نطفے کا نام علقہ ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح روحانی وجود کا دوسرا مرتبہ بھی جو مومن کا مورز عن اللغو ہونا ہے، روحانی طور پر علقہ ہے، کیونکہ اسی مرتبہ پر مومن کے دل پر حیبت اور عظمت الہی وارد ہو کر اس کو لغو باتوں اور لغو کاموں سے چھڑاتی ہے، اور حیبت اور عظمت الہی سے متاثر ہو کر ہمیشہ کے لیے لغو باتوں اور لغو کاموں کو چھوڑ دینا، یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں تعلق باللہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تعلق جو صرف لغویات کے ترک کرنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، یہ ایک خفیف تعلق ہے، کیونکہ اس مرتبہ پر مومن صرف لغویات سے تعلق توڑتا ہے لیکن نفس کی ضروری چیزوں سے اور ایسی باتوں سے جن پر معیشت کی آسودگی کا حصہ ہے ابھی اس کے دل کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ہنوز ایک حصہ پلیدی کا اس کے اندر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے وجود روحانی کے اس مرتبہ کو علقہ سے مشابہت دی ہے، اور علقہ خون جمع ہوا ہوتا ہے جس میں وباعث خون ہونے کے ایک حصہ پلیدی کا باقی ہوتا ہے، اور اس مرتبہ میں یہ نقص اس لیے رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ پورے طور پر خدا تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، اور پورے طور پر ان کے دلوں میں حضرت عزت جل شانہ کی عظمت اور حیبت نہیں بیٹھی، اس لیے صرف نکمی اور لغو باتوں کے چھوڑنے پر قادر ہو سکتے ہیں، نہ اور باتوں پر۔ بس ناچار اس قدر پلیدی ان کے نفوس ناقصہ میں رہ جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایک خفیف سا تعلق پیدا کر کے لغویات سے تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں، لیکن ان کاموں کو چھوڑ نہیں سکتے جن کا چھوڑنا نفس پر بہت بھاری ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے جو نفسانی لذات کے لیے لوازم ضروریاں ہیں، اس بیان سے ظاہر ہے کہ محض لغویات سے منہ پھیرنا ایسا امر نہیں ہے جو بہت قابل تحسین ہو، بلکہ یہ مومن کی ایک ادنا حالت ہے، ہاں خشوع کی حالت سے ایک درجہ ترقی پر ہے۔ اور جسمانی وجود کے تیسرے درجے کے مقابل پر روحانی وجود کا تیسرا درجہ واقع ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی وجود کا تیسرا مرتبہ یہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، سورۃ المومنون آیت 15، یعنی پھر بعد اس کے ہم نے علقہ کو بوٹی بنایا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں وجود جسمانی انسان کا ناپاکی سے باہر آتا ہے اور پہلے سے اس میں کسی قدر شدت اور صلابت بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ نطفہ اور خون جمع ہوا جو علقہ ہے وہ دونوں ایک نجاست خفیفہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور اپنے قوام کے روح سے بھی بنسبت مضغہ کے نرم اور رقیق ہیں، مگر مضغہ جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے پاک حالت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور بنسبت نطفہ اور علقہ کے قوام میں بھی ایک حد تک سختی پیدا کر لیتا ہے۔ یہی حالت روحانی وجود کے تیسرے درجے کی ہے، اور روحانی وجود کا تیسرا درجہ وہ ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، المومنون 5۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ مومن کہ جو پہلی دو حالتوں سے بڑھ کر قدم رکھتا ہے وہ صرف بیہودہ اور لغو باتوں سے ہی کنارہ کش نہیں ہوتا، بلکہ بخل کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے جو طبعاً ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یعنی خدا کی راہ میں ایک حصہ اپنے مال کا خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا نام اسی لیے زکوٰۃ ہے کہ انسان اس کی بجا آوری سے، یعنی اپنے مال کو جو اس کو بہت پیارا ہے للہ دینے سے، بخل کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب بخل کی پلیدی جس سے انسان طبعاً بہت تعلق رکھتا ہے انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ کسی حد تک پاک بن کر خدا سے جو اپنی ذات میں پاک ہے ایک مناسبت پیدا کر لیتا ہے۔ کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے، اور یہ مرتبہ پہلی دو حالتوں میں پایا نہیں جاتا، کیونکہ صرف خشوع اور عجز و نیاز یا صرف لغو باتوں کو ترک کرنا ایسے انسان سے بھی ہو سکتا ہے جس میں ہنوز بخل کی پلیدی موجود ہے، لیکن جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے اور جو محنت اور تکلیف اور ارک ریزی سے کمایا گیا ہے، تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اس سے ہوتی ہیں ان میں یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی ان کے اندر رہتی ہے۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ لغویات سے منہ پھیرنے میں صرف ترک شر ہے، اور شر بھی ایسی جس کی زندگی اور بقا کے لیے کچھ ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لیے دینا یہ کسب خیر ہے جس سے وہ نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل دور ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایمانی حالت کا تیسرا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں سے اشرف اور افضل ہے، اور اس کے مقابل پر جسمانی وجود کے تیار ہونے میں مضغہ کا درجہ ہے جو پہلے دو درجوں نطفہ اور علقہ سے فضیلت میں بڑھ کر ہے اور پاکی میں خصوصیت رکھتا ہے، کیونکہ نطفہ اور علقہ دونوں نجاست خفیفہ سے ملوث ہیں مگر مضغہ پاک حالت میں ہے، اور جس طرح رحم میں مضغہ کو بنسبت نطفہ اور علقہ کے ایک ترقی یافتہ حالت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، اور بنسبت نطفہ اور علقہ کے رحم سے اس کا تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یہی حالت وجود روحانی کی مرتبہ سوم کی ہے جس کی تعریف خدا تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، سورہ المومنون 5۔ یعنی مومن وہ ہیں جو اپنے نفس کو بخل سے پاک کرنے کے لیے اپنا عزیز مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اور اس فعل کو وہ آپ اپنی مرضی سے اختیار کرتے ہیں، پس وجود روحانی کی اس مرتبہ سوم میں وہی تین خوبیاں پائی جاتی ہیں جو وجود جسمانی کے مرتبہ سوم میں یعنی مضغہ ہونے کی حالت میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ حالت جو بخل سے پاک ہونے کے لیے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی محنت سے حاصل کردہ سرمایہ محض للہ دوسرے کو دینا، بنسبت اس حالت کے جو محض لغ باتوں اور لغ کاموں سے پرہیز کرنا ہے، ایک ترقی یافتہ حالت ہے، اور اس میں صریح اور بدیہی طور پر بخل کی پلیدی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور خدا رحیم سے تعلق بڑھتا ہے، کیونکہ اپنے مال عزیز کو خدا کے لیے چھوڑنا بنسبت لغ باتوں کے چھوڑنے کے زیادہ تر نفس پر بھاری ہے۔ اس لیے اس زیادہ تکلیف اٹھانے کے کام سے خدا سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور بباعث ایک مشقت کا کام بجا لانے کے ایمانی شدت اور صلابت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد روحانی وجود کا چوتھا درجہ وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، سورہ المومنون 6۔ یعنی تیسرے درجے سے بڑھ کر مومن وہ ہیں جو اپنے تئیں نفسانی جذبات اور شہوات ممنوعہ سے بچاتے ہیں۔ یہ درجہ تیسرے درجے سے اس لیے بڑھ کر ہے کہ تیسرے درجے کا مومن تو صرف مال کو، جو اس کے نفس کو نہایت پیارا اور عزیز ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، لیکن چوتھے درجے کا مومن وہ چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہے، یعنی شہوات نفسانیہ۔ کیونکہ انسان کو اپنی شہوات نفسانیہ سے اس قدر محبت ہے کہ وہ اپنی شہوات کے پورا کرنے کے لیے اپنے مال عزیز کو پانی کی طرح خرچ کرتا ہے، اور ہزار ہا روپیہ شہوات کے پورا کرنے کے لیے برباد کر دیتا ہے، اور شہوات کے حاصل کرنے کے لیے مال کو کچھ بھی چیز نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے، ایسے نجس تباہ اور بخیل لوگ جو ایک محتاج بھوکے اور ننگے کو بباعث سخت بخل کے ایک پیسہ بھی دے نہیں سکتے، شہوات نفسانیہ کے جوش میں بازاری عورتوں کو ہزار ہا روپیہ دے کر اپنا گھر ویران کر لیتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ سیلاب شہوت ایسا تند اور تیز ہے کہ بخل جیسی نجاست کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بدیہی امر ہے کہ بنسبت اس قوت ایمانی کے جس کے ذریعے سے بخل دور ہوتا ہے اور انسان اپنا عزیز مال خدا کے لیے دیتا ہے، یہ قوت ایمانی جس کے ذریعے سے انسان شہوات نفسانیہ کے طوفان سے بچتا ہے، نہایت زبردست اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں نہایت سخت اور نہایت دیر پا ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ نفس امارہ جیسے پرانے اژدہا کو اپنے پیروں کے نیچے کچل ڈالتی ہے۔ اور بخل تو شہوات نفسانیہ کے پورا کرنے کے جوش میں اور نیز ریا اور نمود کے وقتوں میں بھی دور ہو سکتا ہے، مگر یہ طوفان جو نفسانی شہوات کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے، یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحم خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت ہے اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے، اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے، تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے، کیونکہ شہوات نفسانیہ کا طوفان ایک ایسا ہولناک اور پرآشوب طوفان ہے کہ بجز خاص رحم حضرت احدیت کے فرو نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کو کہنا پڑا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف آیت 54۔ یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس نہایت درجہ بدی کا حکم دینے والا ہے اور اس کے حملے سے مخلصی غیر ممکن ہے، مگر یہ کہ خود خدا تعالیٰ رحم فرماوے۔ اس آیت میں جیسا کہ فقرہ الا ما رحم ربی ہے، طوفان نوح کے ذکر کے وقت بھی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، سورہ ہود آیت 44۔ بس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طوفان شہوات نفسانیہ اپنی عظمت اور ہیبت میں نوح کے طوفان سے مشابہ ہے۔